علينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الكرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا میرے واجب الاحترام کبیر والا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں دار العلوم کبیر والا پاکستان کی عظیم الشان تعلیمی درسگاہ ہے جس میں سن 71-72 میں میں بھی زیر تعلیم رہا ہوں اور اس وقت میں اور مولانا حق نواز صاحب جنگوی اسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے مادر علمی میں اسی دارالعلوم کی وساطت سے حاصل کیے ہوئے اور اسی دارالعلوم کے فیضان صحبت سے جو کچھ ریزہ چینی اور خوشہ چینی ہم نے کی ہے آج اسی جامعہ اور دارالعلوم کے عظیم الشان سٹیج سے میں اس کے بیان کرنے کے لیے خامہ فرسائی کر رہا ہوں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج ایک ایسے انسان کا تذکرہ کروں جو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا اسلامی حکمران بھی تھا اور سب سے زیادہ مظلوم بھی تھا
کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 522 رجب کے دن گزرا ہے. اگر محرم کی 10 تاریخ اس طرح گزری ہو یا محرم کا مہینہ اس طرح شروع ہوتا ہو تو کوئی مولوی کوئی پیر کوئی مقرر کوئی خطیب ایسا نہ ہو جو حضرت حسین کی شہادت بیان نہ کرتا. لیکن 22 رجب 1400 سال سے آتا ہے گزر جاتا ہے, نہ مولوی کو تکلیف ہوتی ہے نہ پیر کو تکلیف ہوتی ہے نہ مقرر کو تکلیف ہوتی ہے. ایک کیسا برد کلندر, ایک ایسا جرید سال, ایک عظمت کردار کا ایسا گوہر تابدار کہ جس کے قلب سے جس کے کردار سے جس کی عظمت سے جس کی قوت سے جس کی شوکت سے جس کی حشمت سے جس کی ہیبت سے جس کی سبلت سے جس کی ثروت سے جس کے جمال سے جس کے شکو سے کیسر بھی کانپتا تھا کسرا بھی کانپتا تھا. لیکن آج اس کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے ان کارناموں کا تذکرہ کروں جو عام طور پر سٹیجوں پر بیان نہیں کیا جاتا, لیکن اس کے لیے چاہیے کہ آپ کی توجہ میری طرف, آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے اور 55 سے ان کے چہرے میں ان کی وجاہت میں سرداری نمایاں. وہ کوئی عام آدمی نہیں. حضور نے حضرت معاویہ کا چہرہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ معاویہ تیرا سر اور تیری شکل سرداروں جیسی شکل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا. 23 سال کی عمر میں حضرت معاویہ حضور کے خدام میں شامل ہوئے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کو وضو کرا رہا تھا کہ وضو کا جو پانی بچا حضور نے نبوت والے ہاتھوں میں پانی کا وہ قطرے لے کر میرے چہرے پر اس کے چھینٹے مارے, اور جب میرے چہرے پر پیغمبر علیہ السلام نے پانی کے چھینٹے مارے تو اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ, اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہے. حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت عطا نہ ہو. اگر حضرت معاویہ کی خلافت متغلب کی خلافت ہوتی یا متسلط کی خلافت ہوتی یا زبردستی وہ خلیفہ بنتے یا ان کی خلافت جائز نہ ہوتی تو آج رسول اللہ امیر معاویہ کو فرما دیتے کہ معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو مت لینا اس لیے کہ تیرا حق نہیں. تغبر کا یہ فرمانا کہ اے معاویہ جب حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا, یہ باپ کی بیٹے کو نصیحت کی طرح ہے کہ باپ مرتا ہے تو کہتا ہے بیٹا اچھے کام کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا پہلے سے برے کام کرتا ہے. امیر معاویہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا. معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مرضی حضرت معاویہ کی حکومت میں شامل. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وحی کے کاتب تھے. یہ آپ نے سن رکھا, ایک شیعہ عالم علامہ طباطبائی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اب حضرت معاویہ حضور کی وحی کے کاتب نہیں تھے, وہ قرآن نہیں لکھتے تھے, بلکہ حضرت معاویہ حضور کے منشی تھے, حضور کے خط لکھا کرتے تھے. میں نے علامہ طباطبائی کے ایک پیروکار سے کہا کہ اگر آج وہ تمہارا مولوی زندہ ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ تو اتنا پاگل ہے کہ نبی کا خط بھی وہی ہوتی ہے. امیر معاویہ حضور کے خط لکھا کرتے تھے تو نبی کا خط بھی تو وہی ہوتی ہے. اور دوسری بات میں کبیر والا کے اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے غیر مسلم بادشاہوں داروں کو 165 خط لکھے اور 165 خطوں میں 130 خطوں کی کتابت حضرت معاویہ نے کی تھی. غیر مسلم بادشاہوں کے تمام خطوط جو رسول اللہ کی مہر سے مدینہ سے نکلے وہ تمام خطوط حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے. مجھے بتا تیرے دکان کا منشی اگر اس پر تجھے اعتبار رہو ایک دن منشی نہیں رہ سکتا. یہ تو رسول اللہ کا پرائیویٹ سیکٹری ہے, یہ تو پیغمبر کے خطوں کا کاتب ہے جس نے قرآن بھی لکھا پیغمبر کا فرمان بھی لکھا. اور وہی رسول کے 13 کاتب, کتنے کاتب؟ 13 کاتبوں میں چھٹا نمبر حضرت معاویہ کا. اور ان 13 کاتبوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ فی صحف مکرمت, کہ قرآن کے صفحے بڑے پاکیزہ بزرگی والے, مرفوعت متحرات, یہ بڑی عظمت والے اور پاکیزگی والے ہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, کہ جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے برکت والے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, اور اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا تو آج کا کوئی امیر معاویہ کا دشمن یہ کہتا کہ ٹھیک ہے اس کا ہاتھ برکت والا ہوگا, لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی, اس کا دل صحیح نہیں تھا. اللہ نے 1400 سال پہلے اس خدشے کا جواب دیا اور فرمایا کِرَامٍ بَرَرَةٍ, صرف ان کے ہاتھ برکت والے نہیں تھے, جو آدمی کاتب وہی تھا 13 کے 13 وہ روح زمین کے بہترین انسان تھے. 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں 180 سے زیادہ عربی میں قرآن کی تفسیریں اس وقت موجود ہیں. تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ قرآن کی آیت کاتبان وہی کی شان میں ہے اور امیر معاویہ چھٹے نمبر کے پیغمبر کے کاتب ہے. تو قرآن کی اس نفس کتی نے حضرت معاویہ کو روح زمین کا بہترین انسان قرار دیا. اب اس قرآن کی آیت کے بعد اگر طبری کا مصنف, اگر ابن حشام کا مصنف, اگر مسعودی کا مصنف, اگر ابن ابی مخنف قلبی کا مصنف, یا پاکستان کا کوئی مفکر, کوئی تاریخ, کوئی چیخڑا, کوئی کتاب, کوئی اشتہار حضرت معاویہ کو دھوکے ان کے خلاف لکھے, ان کے خلاف بکواس کرے, میں اس تاریخ کو, اس چیخڑے کو اٹھا کر گدی ٹوکری میں پھینکوں گا. اس لیے کہ قرآن کی آیت کے بعد 1400 سال کے کسی مفکر اور مورخ کی بات قابل قبول نہیں. میرے دوستو سمجھ رہے ہیں, میری بات سمجھے ذرا, یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کو وہ حضرت معاویہ یاد ہے کہ جن کا حضرت علی سے قاسمین عثمان کے بدلے میں اختلاف ہوا؟ میں آج آپ کو وہ معاویہ نہ بتاؤں جس نے کفر کی بنیادوں کو توڑ دیا اور جس نے کسرا کے محل گرا دیے, جس نے کیسر کے پرخچے اڑا دیے, جس نے یورپ کا دروازہ کھول کر فرانس کے ساحل پر اللہ کے قرآن کی آواز, جس نے سمندروں کا سینہ پیرا, جس نے بحر و بر کو مسخر کیا, جس نے پہاڑوں کو مسخر کیا, جس نے ایوانوں کو لرزہ برانداز کیا, جس نے یہودیت کی شرح کاٹی, جس نے عیسائیت کے پرہتے اڑائے, جس نے کفر کی نیزیں اڑا دی. آپ ایک حضرت معاویہ کے حضرت علی سے اختلاف پار لے کر اس کی خدمات کو بھول جائیں گے؟ کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ اجعل معاویہ حادیا مہدیا, اے اللہ معاویہ کو حاجی بھی بنا مہدی بھی بنا. کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ معلم الکتاب والحساب وکیل عذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا. کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہم املہ علما، اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے. کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بردبار اور حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامۃ وعلیہ رضاء من نور الایمان، کہ معاویہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہو. یہ نبی کا فرمان. کیا حضور کی یہ حدیث نہیں کہ اول جیش یغزو البحر فقط فوجہ الجنہ، میری امت میں جو سمندروں میں پہلی جنگ لڑے گا وہ جنتی ہوگا. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں وہ کون سا انسان تھا، کسے جنگ لڑی، کس کی فوجیں بحر اوقیانوس میں اتری تھی، کس نے یورپ کا دروازہ توڑا تھا، کون فرانس کے ساحل سے پہنچا تھا، کس نے نروبی کا جزیرہ فتح کیا تھا، کس نے کیساریا کے محلات گرا دیے تھے، کس نے 300 بازاروں کے شہر کو مسخر کر کے اس کے چوک میں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد تعمیر کرائی تھی. میرے دوستو، حضرت معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی حضور کی خدمت میں بیٹھے، ایک شہزادہ آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول، شہزادہ دستان کی ریاست میں میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات و انجیل میں اپنے پادریوں اور راہبوں سے سنا کہ آپ آخری زمان نبی ہیں، میں اس علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا. جب وہ چلنے لگا تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں اگر آپ کو تحفہ اور ہدیہ دوں آپ قبول کریں گے؟ حضور نے فرمایا ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا. اب وہ رخصت ہوتا ہے، کہتا ہے میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے وہاں پڑا ہے، اور آپ اپنے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیجو. اور وہ ہدیہ لیا، حضور کے خصوصی خدام میں حضرت انس کا نام مشہور ہے یا حضرت زید کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں اور کوئی نہیں تھا. حضرت معاویہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی. حضور نے فرمایا معاویہ جاؤ اس عیسائی کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تجھے دے لے آؤ. حضرت معاویہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے. یہ واقعہ تفسیر الجنان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. حضرت معاویہ جب چلے، حضور کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے. جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا مسجد کے، جوتا نہیں پہنا، کہ حضور کا حکم ہے چلو اور یہ شہزادہ جا رہا ہے میں اس کے ساتھ چلوں. اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ بھی نکلے. عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے. جب باہر مدینہ سے نکلے، حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا مجھے اپنی سواری پہ سوار کر لو. تو اس نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنے ساتھ کیسے سوار کروں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا مجھے جوتا دے دو. اس نے کہا میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں، تو کمی اور نوکر ہے. کبیر والا کے دوستو، حضرت معاویہ تو مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، لیکن آج حکم تو پیغمبر کا تھا. حضرت معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ بھاگتے رہے. 6 میل کے بعد جب اس کا پڑاؤ آیا، اس نے حضرت معاویہ کو سامان دیا. حضرت معاویہ سامان لے کر واپس آئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا معاویہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ تو حضرت معاویہ نے سارا واقعہ بیان کیا. حضور بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے اور دھوپ میں گیا، تب تجھے اس نے کمی کہا تو واپس کیوں نہیں آیا؟ حضرت معاویہ نے فرمایا یا رسول اللہ حکم آپ کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا، معاویہ کبھی واپس نہ آتا. حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید اس کا ذکر نہ کرتا. لیکن اس واقعے کو, یہ 24 سال ہوئے تھے معاویہ کی عمر, 24 سال کے بعد, پورے 36 سال گزر جانے کے بعد, جب حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ حضرت معاویہ کے اقتدار میں حکومت آئی اور تنہ تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا, حضرت معاویہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے کے لیے گئی, 3 مہینے کے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غسان فتح ہو گیا اور ہم نے 6000 قیدی قید کر کے ہم لائے ہیں. سپہ سالار نے کہا, حضرت معاویہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے, ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. حضرت معاویہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی وہ غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا, غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا کہ جس شہزادے نے حضرت معاویہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور حضرت معاویہ کو کہا تھا کہ تو کمی ہے, تو نوکر ہے. حضرت معاویہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے, پہچان لیا. حضرت معاویہ نے فرمایا, اس کی رسیاں کھول دو, اس کے پاؤں کی رسیاں بھی کھول دو, ہاتھ بھی کھول دو, اور فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ. 1 مہینہ تک حضرت معاویہ اپنے مہمان خانے میں اس کی مہمانی کرتے رہے. اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ معاویہ وہی پیغمبر کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا. اس نے نہیں پہچانا. جب 1 مہینے کے بعد وہ جانے لگا, حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے تیرے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا, رخصت ہوتا ہے. 1000 10000 درہم حضرت معاویہ نے اس کو ہدیے کے طور پر دیے تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے. انہوں نے بتایا, یہ معاویہ بن ابو سفیان ہے, ابو سفیان کا لڑکا ہے, رسول اللہ کا غلام ہے. اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور پیغمبر کے ساتھ میں دیا تو میں نے اس کو کہا تھا تو کم لیے. اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی. حضرت معاویہ کے پاس آیا, کہنے لگا, امیر المومنین کیا آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, اے شہزادے, ہاں میں محمد کا وہی کمی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں. نے کہا, میں شرمندہ ہوں. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے پہلی مرتبہ پہچان لیا تھا اور یہ سب کچھ پہچاننے کے بعد میں نے کیا. تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہیں دیا, شاید تیرے نبی نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو, اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے جو میرے ساتھ سلوک کیا میں نے تو اس کا وہ تجھے جتلایا بھی نہیں, میں نے تو تجھے پوچھا بھی نہیں, میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھولی, میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھولے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا, پہچان کر تجھے 10000 درہم دیے. وہ داروں قطار روتا رہا اور کہنے لگا, امیر المومنین میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے, تیرے سے زیادہ نہ کوئی حوصلے والا دیکھا, نہ کوئی اخلاق والا دیکھا. مجھے جلدی کر, کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. اسی بات کو حضور نے فرمایا تھا کہ اخلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان. حضرت معاویہ کی حکومت کوئی چھوٹی سی حکومت تو نہیں. میرے دوستو, یہ بات بڑی قابل غور. اس وقت پوری دنیا کا جغرافیہ جو جدید اسلف کے مطابق ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. اس وقت پوری دنیا میں 180 ملک اور 180 ملکوں میں 45 ملک مسلمانوں کے ہیں اور 70 جزیرے ہیں اس وقت دنیا میں سمندروں میں جو آباد ہے, اور 1,20,00,000 تین حصے اس سے زیادہ سمندر ہے, اور یہ چوتھائی حصہ خشکی کا ہے جو جدید اطلس ہے, جغرافیہ ہے اس کے مطابق. اب دیکھیے, پاکستان آپ کا کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک یہ 3,50,000 مربع میل زمین پر قائم. کتنے مربع پر؟ 3,50,000. کتنا بڑا پاکستان ہے لیکن اس کا جغرافیہ ہے 3,50,000. اس وقت سب سے بڑا اسلامی ملک سعودی عرب ہے, جس کا جغرافیہ 9 لاکھ مربع میل ہے اور دوسرے نمبر 8 لاکھ مربع میل ہے. یہ بنگلہ دیش 2.5 لاکھ مربع میل پر ہے اور انڈونیشیا 2.25 لاکھ مربع میل پر ہے. چاہے اور سعودی عرب کی آبادی یا ان ملکوں کا اتنا جو میں نے بتایا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میری اگلی بات آپ کو سمجھ میں آئے. یہ پاکستان 2.25 لاکھ مربع میل پر ہے. اب اس تناظر میں دیکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین کی حکومتیں کتنے کتنے ادوار پر اور کتنی کتنی وسعت خلافت پر قائم ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام. اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے 10 دن تک مربع میل. ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم. حضرت عثمان علی نے 4.25 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی اور اس کے بعد انہوں نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم کی. اور جب حضرت حسن نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ملک شام کے شہر مقام سکن پر حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ کے اصرار پر حضرت معاویہ کے پاس جا کر اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی, اپنی امامت ان کے سپرد کر دی, اپنا اقتدار ان کے سپرد کر دیا اور اپنی بیعت ان کے ہاتھوں پر کی حضرت حسن اور حسین نے, تو اس کے بعد حضرت معاویہ پوری ملت اسلامیہ کے واحد اور متفقہ خلیفہ اور امام قرار پائے. اس وقت تک وہ صرف ملک شام اور اردن کے گورنر تھے. حضرت حسن کی بیعت کرنے کے بعد حضرت معاویہ تنے تنہا خلیفہ بنے تو اس کے بعد انہوں نے 19 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم. نپولین ایک مستشرق ایک مغربی اقوام کا جرنیل گزرا. نپولین اس نے لکھا ہے کہ دنیا کو نصف صدی میں نصف دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا. نصف صدی اور نصف صدی حضرت معاویہ کے دور پر پوری ہوتی ہے. حضرت معاویہ نے 64,65,000 مربع میل زمین پر 19 سال تک خلافت قائم کی. 64,00,000 مربع میل دنیا کے نصف سے زیادہ جغرافیے کا حصہ ہے. دنیا 1,20,00,000 مربع میل زمین پر قائم ہے لیکن امیر معاویہ 64,00,000 مربع میل زمین پر اسلام کی حکومت قائم کرتا. اور آج کا سنی آج کا مسلمان اس کے دور حکومت سے واقف نہیں. وہ کہتا ہے دیکھو جی حضرت معاویہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا. میں مانتا ہوں حضرت معاویہ کا حضرت علی سے اختلاف ہوا اور وہ اختلاف قاتلانِ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھا. حضرت معاویہ نے فرمایا تھا علی امیر المومنین آپ پہلے بدلہ لے میں پھر بیعت کروں گا. یہ اختلاف تھا اجتہاد تھا. حضرت علی کی رائے اپنی جگہ درست تھی امیر معاویہ کی رائے اپنی جگہ درست تھی تو ان آراء میں اختلاف پیدا ہوا. اختلاف کے بعد کچھ نقصان بھی ہوا لیکن میں سوال کرتا ہوں آپ اس اتنے سے اختلاف پر امیر معاویہ کی فتوحات پر پانی پھیر دیں گے 19 سال کے دور حکومت کو بلا دیں گے. یعنی 56,000 علاقے فتح کیے آپ یہ بات بھلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے مسجدوں کے مینار سب سے پہلے بنائے. آپ یہ بات بھلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے خانہ کعبہ پر غلاف کرے ریشم کا غلاف چلایا. آپ یہ بات بھلا دیں گے امیر معاویہ نے عدالتوں میں نقول براچے قائم کی. امیر معاویہ نے رجسٹریشن کا محکمہ قائم کیا. امیر معاویہ نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا. آپ یہ بات بھلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے بری اور بیری فوجوں کی تقسیم کی، آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو للکارا، آپ یہ بات بلا دیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے شہر قیصاریہ کو امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے فتح کیا، آپ یہ بات بلا دیں گے کہ امیر معاویہ نے مکہ اور مدینہ کی 7.5 لاکھ ایکڑ اراضی کو سرسبز و شاداب بنا دیا، عرب میں 5 نہریں نکال کر پوری عرب کے پہاڑوں کو گلدستہ بنا کر اس سارے علاقے میں سرسبز و شاداب بنا کر پوری زمین کو کاشت کے قابل بنا دیا۔ جس کو فتح البلدان میں علامہ بلادری نے لکھا کہ معاویہ کی فوج نے مراکش سے چل کر مکران کو فتح کیا، معاویہ کی فوج نے دمشق سے چل کر پرتگال کو فتح کیا، معاویہ کی فوج نے شام سے چل کر روس کو فتح کیا، افغانستان کو فتح کیا، اور اس کے بعد پشاور کو فتح کر کے دروازوں پر آ کر محمد کا قرآن سنایا۔ اس پیغمبر کے بس اگر آپ کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو امیر معاویہ کی کہانیاں یاد نہیں، اگر آپ کے اخبارات امیر معاویہ کی ایڈیشن نہیں چھپ سکتے تو مولوی کی زبان تو گونگی نہیں ہے، مولوی ہے اس کا کردار پیش کر سکتا ہے، اس کے کارنامے دنیا کو بتا سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کرو گے تم کہو گے یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت منقطع ہے، مجھے بتاؤ کیا یہ روایت بخاری کی نہیں ہے جس میں حضور نے فرمایا اول جیش یغز البحر فقط اوجب الجنہ، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں جنگ لڑے گا وہ جنتی ہوگا۔ میری بات طرف توجہ ہے، حضرت ام حامی کون ہے؟ حضرت علی کی بہن ہے، ام حامی حضرت علی کی اور حضرت حضور علیہ السلام کی سچا باپ بہن۔ ام حامی کے گھر حضور آرام فرما، ام حامی فرماتی ہے دوپہر کا وقت آپ کی نیند جب ختم ہو حضور بیدار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج اتنے خوش ہیں آپ کہ میں نے اتنا خوش تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ام حامی میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ام حامی تو گواہ ہو جا کہ اول جیش یغز البحر فقط اوجب الجنہ، جو میری امت میں میری لڑائی کا آغاز کر کے سمندروں کا سینہ چیر کے جزیروں میں اللہ کے قرآن کے لیے جائے گا تو گواہ ہو جا کہ وہ جنتی ہوگا، وہ لشکر سارا جنتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھو اسی مجلس میں ام حامی کہتی ہے ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس لڑکی کا نام ام حرام تھا، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ آپ ذرا توجہ میری طرف کریں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کا نام، لڑکی کا نام کیا تھا؟ ام حرام۔ اس لڑکی کی عمر 16-17 سال ہو، جب حضور نے یہ بشارت فرمائی کہ میری امت میں جو پہلے بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا تو وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ اب دیکھو حضور نے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے فرمایا اے اللہ اس ام حرام کو بھی اس لشکر میں شریک کروا۔ بات ختم ہو گئی۔ ام حرام کہتی ہے کہ میں مکے سے مدینے آئی، میری شادی مدینے میں ہوئی، ایک آدمی کے ساتھ میری شادی ہوئی جس کا نام ابن ملحان تھا، ابن ملحان کے گھر رہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ یہ حدیث ضرور پوری ہوگی لیکن مجھے پتا نہ تھا کہ کب پوری ہوگی۔ کہتی ہے کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا وہ بھی چلے گئے, اور عمر فاروق کا زمانہ آیا وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا, تو ایک آدمی مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں اگر کسی نے جنتی بننا ہے یا جنت میں جانا ہے تو وہ ملک شام چلا جائے. میں نے پوچھا کیا بات ہے, تو بتایا گیا کہ میر معاویہ جو شام اور اردن کے گورنر ہیں ان کو حضرت عثمان غنی نے اجازت دے دی ہے کہ وہ بحری بیڑا تیار کریں, وہ بحری لشکر تیار کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی ہے کہ جو بحری لشکر میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا. ام حرام کہتی ہے میرا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا, اس لیے کہ حدیث کی راوی تو میں تھی, میں نے دنیا کو بتایا تھا کہ جو اس لشکر میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا. میں نے اپنے شوہر سے کہا ابن ملحان سے کہ اٹھو سارے کام چھوڑو جنت لینے کا وقت آ چکا. ام حرام کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر ابن ملحان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے چلی اور ملک شام پہنچی اور امیر معاویہ تخت خلافت پر تھے, ہزاروں انسانوں کا اجتماع تھا. میں نے وہاں جا کر کہا کہ امیر المومنین میرا نام ام حرام ہے اور میں اس حدیث کی راویہ ہوں جس میں حضور نے فرمایا تھا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ. امیر معاویہ یہ میری حدیث سن کر جو پیغمبر کی حدیث تھی میں نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا جو میری امت میں بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا, اس لیے میں چاہتی ہوں آپ وہ بحری بیڑا تیار کر رہے ہیں میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں. ام حرام کہتی ہے امیر المومنین امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رو کر معاویہ نے کہا اے اللہ پیغمبر کی اس بشارت کو اس معاویہ کے کندھوں سے پورا کرنا اور اس کو قبولیت عامہ عطا کرنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور میں بھی اجازت مانگی تھی. اب اس خط کے الفاظ کیا تھے جو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو لکھے تھے؟ خط کے الفاظ یہ تھے کہ امیر المومنین میرا ملک شام کا وہ سمندر کے کنارے پر واقع ہے, یعنی بحر اوقیانوس پر واقع ہے, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بحری بیڑا تیار کروں اور بحری بیڑا تیار کر کے اس سمندر میں اتاروں اور اس سمندر کا سینہ چیر کے میں فرانس میں پہنچوں, کینیڈا میں پہنچوں, امریکہ میں پہنچوں تاکہ محمد کا قرآن پہنچاؤں. حضرت عمر نے فرمایا ابھی ہمارے پاس وسائل کم ہے. حضرت عثمان کا دور آیا, حضرت امیر المومنین امیر معاویہ نے اجازت مانگی. حضرت معاویہ کا خط جب حضرت عثمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے خط پڑھ کر لکھا کہ اے معاویہ اگر تیرا شہر اگر تیرا صوبہ شام کا اور اردن کا اخراجات برداشت کر سکتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. حضرت معاویہ اس خط کی خوشی میں مسکراتے تھے اور سچا شکر ادا کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ دیے جائیں. چنانچہ 40,000 فوجیوں نے 6 مہینے میں شمالی افریقہ کے 300 میل کے ایریے کے سارے جنگلات کو کاٹ کر بحری جہاز بنانا شروع کر دی. چنانچہ 1750 بحری جہاز حضرت معاویہ نے تیار کیے. اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو یورپ میں قائم تھی وہ پاپائے روم کی سلطنت تھی. فرانس اور امریکہ پہ پاپائے روم حکمران تھا. جب اس کو پتا چلا کہ امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کیا تو پاپائے روم اپنی فوجوں سے خطاب کرتا ہے اور اس کا ذکر ایک انگریز مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اور وہ ایڈورڈ گبن جس نے صحابہ کی فتوحات پر 22 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جس کی 7 جلدیں صرف حضرت معاویہ کی فتوحات پر شامل ہے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ امیر معاویہ کے اس بحری بیڑے کا ذکر کر کے پاپا روم لرزنے لگا اور روم کے پاپا نے کہا کہ او رومی عیسائیوں امیر اسلام کو عرب سے عجم تک عمر نے پہنچایا, اگر یہ بحر اوقیانوس کا سینہ چیر کر مسلمانوں کی فوجی اور دیو سمندر سے آگے نکل آئے تو اسلام کو یورپ میں پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے. چنانچہ حضرت معاویہ کا وہ لشکر روانہ ہوا, 1750 بحری جہاز حضرت معاویہ نے تیار کیے. اس وقت پاپا روم کے پاس صرف 700 جہاز تھے, حضرت معاویہ کے پاس 1750 جہاز تھے. اب اس موقع پر حضرت معاویہ نے ایک ایسا کام کیا جو رہتی دنیا میں ایک تاریخی واقعہ تھا کہ 1750 جہاز تیار کرے. حضرت معاویہ نے اعلان کیا کہ میرے دونوں صوبوں میں جو قرآن کے قاری ہیں وہ فوری طور پر 1 مہینے میں میری ریاست میں جمع ہو جائے. چنانچہ ملک شام میں 7,500 قرآن کے قاری ایک مہینے میں جمع ہو. حضرت معاویہ نے فرمایا ان کی لسٹیں تیار کرو. ان کی لسٹیں تیار کی گئی اور فرمایا تمہارے بچوں کے وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں. قاریوں سے کہا بیویوں اور بچوں کے وظیفے مقرر ہو گئے, اب تم نے اپنے گھروں کو لوٹ کر واپس نہیں جانا. حضرت کعب نے پوچھا امیر معاویہ ہم کہاں جائیں گے, ہم تو گھر میں بتا کر نہیں آئے. حضرت معاویہ نے فرمایا میرے قاصد تمہارے گھروں میں اطلاع دے دیں گے کہ کوئی فوجی واپس نہیں آ رہا, کوئی قاری واپس نہیں آ رہا. امیر معاویہ ہمارا کیا کام ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یہ 750 بحری جہاز ہے, ان میں 70 بحری جہازوں میں تم 7,500 قاریوں کو میں نے بٹھانا ہے اور تمہاری کوئی منزل نہیں, تمہارا کوئی شہر نہیں, تمہارا کوئی علاقہ نہیں. 20 جہاز مشرق کی طرف, 20 جہاز شمال کی طرف, 20 جنوب کی طرف, 20 مغرب کی طرف تم نے جہازوں میں بیٹھتا ہے اور یہ جہاز 70 جہاز سمندر میں اترے گئے. تمہارا کام یہ ہوگا کہ جہاں پر کوئی جزیرہ نظر آئے, کوئی بستی نظر آئے, جہاز کو لنگر انداز کرو اور لنگر انداز کر کے اس بستی میں داخل ہو جاؤ. ہر آدمی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, جو آدمی بستی سے نکلے اس کو محمد کا قرآن پڑھاؤ. ایڈمنٹ گبن کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے اس عظیم الشان کام سے 70 قرآن کے قاریوں کے بڑے ہوئے جہاز جب سمندر میں اترے تو نیروبی کے جزیرے میں انقلاب آیا, انڈونیشیا کے دروازے پر انقلاب آیا, ادیس بابا میں انقلاب آیا, طرابلس میں انقلاب آیا, سمرقند و بخارا میں انقلاب آیا. اور معاویہ کے قاریوں نے دنیا کے 70 جزیروں میں پہنچ کر ایسے ساحل پر, ایسے سمندروں میں, ایسے جزیروں میں, ایسے کلیساؤں میں, ایسے صحراؤں میں اذانیں بلند کی جس کا تصور یہ امت محمدیہ نہیں کر سکتی تھی. آپ کو اور ٹھہر جا ہوں سنگ بہ گیا تیرا خیر, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو اگر تاریخ کا علم نہ ہو تو علیحدہ بات ہے, اگر اخبارات کو امیر معاویہ کی اس کہانی کا علم نہ ہو علیحدہ بات ہے. ریڈیو میں ٹیلی ویژن میں حضرت معاویہ کے عظمت و کردار کی یہ کہانی نہ ہے علیحدہ بات ہے, لیکن میں تو اس امیر معاویہ کو جانتا ہوں جو اس کے رسالت معاف کا پیکر بھی تھا, جو محمد رسول اللہ کی نبوت کا ایک شاہکار تھا, جس کی سیاست نے وہ کام کیا کہ جس جیسا کام دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکا. میں برطانیہ کے پچھلے سفر میں ایک یہودی مجھے برمنگھم سے مانچسٹر جاتے ہوئے ٹرین میں ایک یہودی سے میری ملاقات ہوئی اور جب میں نے اس سے گفتگو شروع کی, وہ بہت بڑا عالم تھا, میں سمجھتا ہوں وہ تورات کا بھی اپنے آپ کو حافظ کہتا تھا, انجیل کا بھی حافظ کہتا تھا اور قرآن کے 14 سپارے بھی اس کو یاد تھے. میں نے جب اس سے گفتگو کی تو میں نے اس سے ایک عجیب بات پوچھی. میں نے اس کا نام ماٹن تھا, میں نے اس سے کہا مسٹر ماٹن یہ بتاؤ کہ اسلام میں تمہیں کوئی اچھی چیز بھی نظر آئی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں, یہ اس کا جواب تھا. میں نے کہا کہ اسلام کی اچھائیوں کو تو دنیا کے بڑے بڑے دشمن مان چکے ہیں, تم کہتے ہو کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا کہ چلو اسلام میں کوئی اچھائی نہیں, اسلام میں کوئی اچھا آدمی آپ کو نظر آیا؟ اسلام میں آپ سب سے اچھا کس کو سمجھتے یا سب سے برا کس کو سمجھتے؟ تو اس یہودی کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا اسلام میں اچھا تو کوئی بھی آدمی نہیں, لیکن ایک آدمی کچھ اچھا, ایک آدمی کچھ اچھا. میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگا وہ علی ابن ابی طالب, وہ حضرت علی. میں نے کہا حضرت علی کو جس پیغمبر کی وجہ سے عظمت ملی ہے وہ پیغمبر اچھا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں, علی اس نبی کی وجہ سے اچھے نہیں. نعوذ باللہ. میں نے کہا پھر کیوں؟ میں نے کہا چلو حضرت علی کچھ اچھے ہیں, کوئی آدمی اسلام میں برا بہت برا بھی آپ کو نظر آئے؟ اس نے کہا اسلام میں تو سارے ہی آدمی برے ہیں, لیکن ایک آدمی بہت برا. میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگا وہ ہے معاویہ رضی اللہ. میں نے اس سے کہا کہ عجیب بات ہے کہ علی کو تم کہتے ہو کچھ اچھا ہے اور معاویہ کو کہتے ہو کہ یہ بہت ہی برا ہے. تو اس کا جو جواب تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھنے کے لائق تھی وہ بات. اس نے کہا کہ علی کچھ اچھا اس لیے تھا کہ اس کے دور میں ایک انچ زمین فتح نہیں. اس کے دور خلافت میں مسلمانوں کا باہمی اختلاف رہا جس کی وجہ سے زمین کوئی فتح نہ ہو سکی. جب زمین کوئی فتح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ اچھا ہے. اور معاویہ سب سے برا اس لیے ہے نعوذ باللہ کہ امیر معاویہ نے چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا اور جو یہودی جنگ خیبر کے بعد سے مدینہ کی ریاست سے بے گھر ہوئے 1400 سال تک وہ پوری دنیا میں در بدر پھرتے رہے. بلاخر 1948 میں ان کو اسرائیل کی ایک چھوٹی سی ریاست ملی جہاں آ کر انہوں نے حکومت قائم کی. یہ 1350 سال جو یہودی دنیا میں در بدر پھرتا رہا یہ سارا قصور معاویہ بن ابو سفیان کا تھا. لیکن آج دیکھو جہاں پر تو ایک یہودی حضرت معاویہ سے دشمنی کی وجہ یہ بیان کرے کہ اس نے دنیا کفر کا جنازہ نکالا اور ایک سنی تبری کا حوالہ دے, ابن سام کا حوالہ دے, ابن ابی مخلص کردی کا حوالہ دے. حضور کی وفات کے 300 سال کے بعد بنو عباس کی طرف سے بنو امیہ کی دشمنی میں ترتیب دینے کی جانے والی تاریخ کا سہارا لے کر امیر معاویہ کو کوئی برا کہے, فاسق کو فاجر کہے, ان کے دور کو ظالمانہ کہے اور ان کے دور کو نعوذ باللہ چنگیزی دور کہے, اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں. میرے دوستو میں نے قرآن کی آیت کی روشنی میں حضرت معاویہ کی شان بیان کی, میں نے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں نبی حضرت معاویہ کی شان بیان کی. اسی طرح ایک کراچی کا مورخ اٹھا, اس نے کہا تاریخ کہتی ہے کہ حضرت معاویہ غلط, حضرت علی غلط تھے. ایک لاہور کا مفکر اٹھا, اس نے کہا تاریخ کہتی ہے حضرت معاویہ غلط تھے. کراچی کا مورخ بھی حوالہ تاریخ کا دے کر علی کے خلاف لکھے, حضرت معاویہ کے حضرت علی کے خلاف لکھے, حضرت حسن کے خلاف لکھے, حضرت حسین کو باغی لکھے, اور ایک لاہور کا مورخ ہے وہ تاریخ کا حوالہ دے کر حضرت معاویہ کو مجرم لکھے, مغیرہ بن شعبہ کو مجرم لکھے, عمر بن عاص کو مجرم لکھے. کراچی کا مورخ بھی میرے سامنے تاریخ پیش کرے, لاہور کا مورخ بھی میرے سامنے تاریخ پیش کرے, جو تاریخ 300 سال بعد لکھی گئی اس تاریخ کا حوالہ لے کر میں علی کو برا کہوں, اس تاریخ کا حوالہ لے کر میں معاویہ کو برا کہوں. اور میرا قرآن 700 آیتوں میں کہتا ہے سارے صحابہ جنتی تھے. پیغمبر 2000 حدیثوں میں فرمائے کہ سارے صحابہ جنتی تھے. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ساری تاریخوں کو, سارے تیتھڑوں کو, ساری کتابوں کو گندی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے, کسی صحابی پر کسی سبے اور تاج کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب کیا حضرت علی کا
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, امیر عدیبت مولانا حسن علی زندہ
توجہ کریں, توجہ. حضرت قائد سپاہ صحابہ سٹیج پر تشریف فرما ہے, ان کے ولولے اور گونج کی للکار کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک پہنچ چکی ہے. پہنچ چکی ہے یا نہیں؟ جتنا مرضی دور لگاؤ, جو مرضی کرو, لیکن اب حق نواز کی للکار پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گی، رہے گی یا نہیں؟ میری بات پر ذرا توجہ کرو. ایک آدمی کہنے لگا فاروقی صاحب، دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، دونوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہوں، ٹھیک ہے، دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوگا، دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوگا. اس نے کہا دیکھیے، حضرت علی اور حضرت معاویہ لڑے، ان کا اختلاف ہوا، ان دونوں میں جھوٹا کون تھا سچا کون تھا، ان دونوں میں جھوٹا کون تھا اور سچا کون تھا، یہ اس کا سوال تھا. اور یہ سوال کس نے کیا تھا؟ پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرر نے. اس نے کہا کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے اور ایک سچا. دیکھیے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، ان دونوں میں جھوٹا کون تھا سچا کون تھا؟ میں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ہو چکا ہے، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ ہو چکا ہے. دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھنا قوم بچھڑے کو پوجنے میں لگ جائے، لیکن واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اپنے بھائی ہارون سے نہیں پوچھا، بلکہ آتے ہی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کو بازار میں گھسیٹنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے. حضرت ہارون نے رو کر کہا کہ ابن ام لا تاخذ لحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو، دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. اس نے کہا یہ تو دونوں نبی تھے. میں نے کہا تمہارا فائدہ یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے. دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے. دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر تم دکھاؤ. علی اور معاویہ میں سے کسی ایک کو جھوٹا میں کہہ دوں گا. اس نے کہا دیکھو، یہ تو دونوں نبی تھے، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی. میں نے کہا دو نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دو امتیوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے. موسیٰ اور ہارون لڑ کر سچے ہیں تو علی اور معاویہ بھی لڑ کر سچے. میں نے کہا تمہیں کیسر روم کا وہ خط بھول گیا کہ کیسر روم نے حضرت علی کو خط لکھا تھا کہ اے علی، حضرت معاویہ کو خط لکھا تھا کہ اے معاویہ، ہم نے میں نے سنا ہے کہ تمہارے مقابلے میں علی المرتضیٰ فوجیں لے کر آ رہے ہیں، مجھے حکم دو کہ میں علی کا مقابلہ کروں. تو حضرت معاویہ نے کیسر روم کو جو خط لکھا، تمہیں طبری کی کتابوں میں اور حوالے مل جاتے ہیں، وہ معاویہ بن ابو سفیان کا خط نظر نہیں آتا کہ جس میں حضرت معاویہ نے اس کیسر روم کو کتنا بڑا حکمران تھا یورپ کا، کیسر روم کو حضرت معاویہ نے جو خط لکھا اس میں مضمون یہ تھا کہ اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیرے قاصد کے ٹکڑے کر دیتا. اس کے بعد خط کی اصل عبارت شروع ہوتی ہے، اور اس عبارت کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اے روم کے کتے. خط کا عنوان تھا کہ اے روم کے کتے، میں نے تیرا خط پڑھا ہے، تو کہتا ہے کہ میں علی کے خلاف ہو جاؤں گا. اے روم کے کتے، اگر تیرا ارادہ نہ بدلا تو میں اپنے چچازاد بھائی علی سے صلح کر لوں گا، اور علی کی فوج سے جو پہلا تیر تیرے حلق میں پیوست ہوگا وہ معاویہ بن ابو سفیان کا ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے کیسر روم، اگر آئندہ تو نے علی کے خلاف کوئی زبان درازی کی تو میں تجھے روم کا جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا اور تیرا نام صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دوں گا. یہ حضرت معاویہ کا حق ہے، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے. حضرت معاویہ کی یہ بات کتابوں میں موجود نہیں. جب حضرت علی کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ نے سنی تو حضرت معاویہ نے کھانا چھوڑ دیا، تین دن تک کھانا نہیں کھایا. کئی دنوں کے بعد حضرت علی کے خادم زرار اسدی ملک شام گئے. حضرت معاویہ نے ان کو بلایا، اپنے دسترخوان پہ بٹھایا اور فرمایا بھائی زرار، علی کی شان بیان کرو.
حضرت زرار حضرت علی کے 13 سال خادم رہے تھے. حضرت زرار حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں کہ علی علم کا باپ تھا, علی فقہ کا باپ تھا, علی عظمت کا باپ تھا, علی تہجد گزار تھا, علی تقوی کا امام تھا, علی دیانت کا امام تھا. جب حضرت زرار اسدی علی المرتضی کی شان بیان کرتے تھے, حضرت معاویہ دار و قطار روتے تھے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم علی اس سے بھی اچھا تھا, علی اس سے بھی اچھا تھا. رائے کا اختلاف والی بات آپ کو سمجھ میں آئی اور کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت معاویہ ہر سال مدینہ تشریف لے جاتے, حضرت عائشہ کے سامنے دو دونوں ہو کر بیٹھ جاتے اور کہتے اما رسول اللہ کے کپڑے دکھاؤ. حضرت عائشہ حضور کے کپڑے لاتی, حضرت معاویہ ان کو آنکھوں سے لگاتے, پانی میں بھگو کر پانی میں چوڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے اور فرماتے پیغمبر کے کپڑوں کو دیکھنا اور نبی کے کپڑوں کا نچڑا ہوا پانی معاویہ کی نجات کے لیے کافی. حضرت معاویہ کو اتنی بات کا پتا چلا کہ کعب ابن زہیر ایک صحابی ہے, بصرہ میں رہتا ہے, اس کے پاس رسول اللہ کی چادر ہے, حضور نے اس کو چادر دی. حضرت معاویہ نے کعب ابن زہیر کو بلانے کے لیے کاغذ بھیجے, کہا آیا. حضرت معاویہ نے فرمایا اے کعب تیرے پاس رسول اللہ کی چادر ہے, میں چاہتا ہوں مجھ سے بہت بڑی دولت لے لے اور نبی کی چادر دے دے. حضرت کعب ابن زہیر نے فرمایا کہ یہ چادر تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا میری ساری سلطنت ایک طرف اور نبی کی چادر در ایک طرف. حضرت معاویہ کو اس نے حضرت کعب ابن زہیر نے وہ چادر ہدیے میں نصف دے دی اور فرمایا امیر المومنین یہ چادر میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. حضرت معاویہ فرماتے تھے میرے پاس روئے زمین کی یہ سب سے بڑی دولت. کیا وہ واقعہ نہیں آپ کو تاریخ میں نظر آتا کہ حضرت معاویہ نے اس کو پتا چلا کہ عمر بن عرصہ ایک صحابی ہے جس کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا ہے. حضرت معاویہ نے اس کے بلانے کے لیے کافی بھیجے. جب وہ آیا حضرت معاویہ تخت سے نیچے اتر آئے, اس کے ماتھے کو چوم کر فرمایا عمر مجھے تیری ذات سے محبت نہیں, مجھے تیرے چہرے سے محبت ہے, اس لیے کہ تیرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا. یہ کھوکا آیا اس رکے میں ہے. کیا حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ ہوگا جو عمار کو کب شہید کرے گا, اس گروہ کا سربراہ کیا معاویہ نہیں تھا؟ حضور پاک کی اس پیشین گوئی کے بارے میں آپ فرمائیں. میں جواب لمبا نہیں دیتا لیکن ایک بات یاد رکھو, حضور کی یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کہ عمار ابن یاسر کو کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا, لیکن یہ باغی جو عربی کا لفظ ہے اس کا معنی محدثین نے کیا ہے کہ باغی عربی زبان میں مطالبہ کرنے والے کو کہتے ہیں. باغی عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ مطالبہ کرنے والے. عربی زبان میں مطالبہ کرنے والے کو کہتے ہیں, اردو میں باغی حکومت کے باغی کو کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تجھے مطالبہ کرنے والا گروہ قتل کرے گا, حضرت معاویہ کا لشکر واقعی حضرت عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کر رہا تھا. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیسے کم ہو گئی؟ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں, اگر آپ باغی کا وہی معنی لیتے ہیں کہ حکومت کا جو باغی ہو حکومت کا مخالف ہو, تو مجھے آپ بتائیں کہ باغی کہتے کس کو ہیں؟ باغی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ پہلے وہ حکومت کے ساتھ ہو اور بعد میں بغاوت کرے. راجیو گاندھی ہے, اس کو میں پاکستان کا باغی کہہ سکتا ہوں؟ نہیں, اس لیے کہ اس نے تو پاکستان کو پہلے سے مانا ہی نہیں. جو پاکستان کو پہلے سے مانتا ہی نہیں وہ باغی ہو سکتا ہے؟ وہ ویسے آپ کا دشمن ہے, آپ کا مخالف ہے, آپ کی بات نہیں مانتا. لیکن میں جی ایم سید کو پاکستان کا باغی کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ اس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو مان لیا تھا اور اب وہ کہتا ہے کہ پاکستان توڑ دو تو یہ باغی ہوا. کوئی بات میری سمجھ میں آئی؟ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے باغی بقول آپ کے, اگر حضور نے فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا تو مجھے آپ حضرت معاویہ پر باغی کے لفظ کا اطلاق تو کریں کہ حضرت معاویہ نے تو پہلے دن سے حضرت علی کی خلافت کو مانا نہیں تھا اور مشروط کر دیا تھا کہ تم پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لو پھر میں مانوں گا, جس نے پہلے ہی نہ مانا ہو وہ باغی کیسے؟ نہیں, میری بات آپ کو سمجھ آئی. باغی وہ ہے جو مان کر انکار کرے. راجیو گاندھی پاکستان کا باغی نہیں ہے, اس نے پاکستان کو مانا ہی نہیں. ٹھیک ہے, جی ایم سید باغی ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھو، ان کا اختلاف تھا قاسمی نے عثمان کے بارے میں کہ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ قاسمی عثمان کا بدلہ لو، پھر میں آپ کی خلافت کو مانوں گا. جب حضرت علی المرتضیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ پھر میں خلافت کو مانوں گا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو مانا نہیں تھا. جو خلافت کو نہ مانتا ہو مگر وہ اختلاف کرے وہ باغی کیسے؟ اب سوال یہ ہوا کہ مارد نے یاسر کو قتل کس نے کیا؟ اب مارد نے یاسر کو قتل کرنے والا وہ گروہ تھا جو حضرت معاویہ کی فوجوں میں شامل تھا، دھوکے تھے، اور حقیقت میں وہ حضرت علی کا دشمن تھا، حضرت علی کا باغی تھا، اسی کو خارجی گروہ کہا جاتا. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ کی فوجوں میں ایک دوسرے کے مخالف رات کی تاریکی میں جو سازش کے لیے چھپ گئے تھے، اسی طرح حضرت معاویہ کی فوج میں جو سازش کے لیے گروہ شامل ہوا تھا، اسی گروہ کے خنجر سے حضرت عمار شہید ہوئے، اور وہ گروہ واقعی حضرت علی کا باغی تھا، اس لیے کہ پہلے وہ حضرت علی کے ساتھ تھا اور بعد میں علی کا مخالف ہو گیا. تو پیغمبر کی حدیث پوری ہو گئی کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی وہ گروہ جو پہلے علی کے ساتھ تھا بعد میں مخالف ہو گیا، اسی پر باغی کا اطلاق ہوتا. ایک علاوہ آپ سماعت کروائیں تفصیلی گفتگو سلمان رشدی کے بارے میں حضرت قائد سپاہ صحابہ مولانا حق نواز صاحب فرمائیں. لیکن آج کل پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ اٹھا ہوا ہے،